بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یونس میں گیارہویں پارے میں جہاں سے شروع ہوا پڑھنا. سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ایک کمزوری بیان فرمائی ہے اور گویا اس سے شکایت فرمائی ہے، یعنی وہ اصلاح کرنے کی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے بندے کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے جس کا کوئی علاج اس کو سمجھ میں نہیں آتا، ساری تدبیریں کر لیں لیکن مصیبت دور ہو کے نہیں دیتی، تو پھر وہ ہم کو پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حالت میں بس پکارتا ہے ہم کو کہ یا اللہ بس تو ہی بچا لے، تو ہی بچا لے، تو ہی یہ سب کچھ کرنے والا. کہتے ہیں کہ ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. فرمایا کہ یہ جو حالت ہے یہ حد سے گزرنے والوں کی حالت ہے، حد سے زیادتی کرنے والے لوگ ہیں یہ. اصل یہ ہے کہ مصیبت میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے صحیح ہے، لیکن نعمتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے. یہ دنیا دار الاسباب اللہ نے بنائی ہے، لیکن اسباب بھی جب ہی کام کرتے ہیں جب اللہ کا حکم ان میں ہوتا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب سے کام بناتے ہیں، کبھی اسباب سے کام نہیں بناتے ہیں. فرمایا کہ اس سے پہلی بستیوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے، مگر اسی وقت میں کیا ہے جب وہ ظلم پر آ گئے تھے اور حد سے تجاوز انہوں نے کیا ہے. حالانکہ ان کے پاس ہمارے طرف سے رسول آتے رہے اور دلیلیں بھی ان کے سامنے لاتے رہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور جب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر ہم نے تم کو ان کا خلیفہ بنایا. ہم سے پہلے لوگ رہے، ان سے پہلے بھی لوگ رہے، ان سے پہلے بھی لوگ رہے. اس زمانے میں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو لوگ موجودہ ہیں وہ لوگ اپنے پہلے لوگوں کے گویا نائب ہیں، قائم مقام ہیں. ان کو ہٹا دیا گیا، آپ کو رکھ دیا گیا، مجھے رکھ دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا اللہ کے ساتھ ہم بھی وہی کرتے ہیں، یا ہم اسے کچھ الگ اور مختلف ذہن اظہار کرتے ہیں اپنے طرز عمل کا. چنانچہ اللہ نے اس بات کو فرمایا ہے کہ پھر ہم نے تم کو ان کی جگہ پر بھیج دیا، ان کو تو ختم کر دیا، تم کو بھیجا. لننظر کیف تعملون، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تم کیا کرتے ہو. تو ہر مسلمان کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو اصل یہی دیکھنا ہے کہ جتنے دن مجھے زندہ رہنا ہے اتنے دن میں اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں. تو ایک تو وہ ہوتا ہے عام بندگی کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، اس میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا. اس کے علاوہ ایک حوصلہ ہونا بندے میں کہ میں کچھ کروں، دین کے لیے میں کچھ کروں، حفاظت کے لیے دین کی کچھ کروں، تبلیغ کے لیے میں کچھ کروں، مسلمانوں کی خدمت کے لیے میں کچھ کروں. یعنی اس دنیا میں موقع ہے آدمی کو کچھ کر کے جانے کا. تو جو مواقع اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں ان مواقع میں سے کچھ نہ کچھ امت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ذخیرے آخرت کے لیے کچھ ایکسٹرا کر کے جانے کا ایک جذبہ آدمی میں ہونا چاہیے. ایک مضمون یہ بیان فرمایا کہ جب مصیبت کے بعد ہماری طرف سے رحمت بندوں کو ملتی ہے تو پھر لوگ چال چلنے لگتے ہیں، مکاری کرنے لگتے ہیں. اذا لهم مکر فی آیاتنا، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال جو ہے وہ کتنی تیز ہوتی ہے، کیسا آدمی کی آڑے آ جاتی ہے. تو جب لوگ مکر اور چال بازی پر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، عام طور پر چال بازی اور مکر جو ہے وہ انسانوں کے لیے جب بولا جاتا ہے اچھے معنی میں نہیں ہوتا، خراب چال کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن سیم یہی لفظ اللہ پاک اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو علماء اس وقت ترجمہ کرتے ہیں تدبیر کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر جو تدبیر ہوتی ہے پھر وہ سب پر غالب ہوتی ہے. تو خامخواہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی مخالفت مول لینے والا اور اللہ کی ناراضگی مول لینے والا کام کیوں کرے بندہ. اسی طرح سفر اور حضر میں جو حالات پیش آتے ہیں انسانوں کے ساتھ، اس کی طرف متوجہ فرمایا. فرمایا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، زمین پر ہو یا فضا میں ہو، جہاں بھی ہو، لے کے چلنا، حمل و نقل ٹرانسپورٹیشن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے کیا ہوا سیٹ اپ ہے، اللہ پاک ہی اس کا انتظام فرماتے ہیں. ایسے ہی کشتیوں میں لوگوں کا آنا جانا، سواروں ان کے سامانوں کا آنا جانا ہوتا، یہ ہے کہ یہ بالکل خوشگوار حالت میں چیز چل رہی ہوتی ہے. خاص طور پر کشتیوں کا جو نظام ہے اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بها، خوش رہتے ہیں لوگ، مست رہتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ایک تیز ہوا آتی ہے اور ہر طرف سے موج گھیر لیتی ہے اور یہ گمان ہو جاتا ہے، اب یقین ہو جاتا ہے کہ اب مارے گئے، اب پکڑے گئے. وظنوا انہم احیط بہم، گھیر لیے گئے. یہ حالات جو ہے نا گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے بھی پیش آتے ہیں، پلین میں سفر کرتے ہوئے بھی پیش آ جاتے ہیں، کشتی میں سفر کرتے ہوئے بھی پیش آتے ہیں. زندگی کی گاڑی میں ایسی بہت مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ آدمی ایک عام نارمل حالت میں ہوتا ہے اور اچانک پھر اس کو ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے کسی نے گھیرا ڈال لیا اور اس کو پکڑ لیا. اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکریہ ادا کریں گے. لیکن عجیب بات ہے کہ جب اللہ پاک ان کو نجات دیتے ہیں تو لوگ پھر زمین میں سرکشی شروع کر دیتے ہیں. ایک بات اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو ایک بات سنو کہ تمہارا سرکشی کرنا تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں نہیں پہنچاتا. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشی اس کا نقصان تمہیں ہوتا ہے. ساری دنیا مل کے اللہ کی فرما برداری کرے اللہ کا فائدہ کیا ہے، اور ساری دنیا مل کے اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کا نقصان کیا ہے؟ تو فرما برداری اور نافرمانی بندے کے نفع و نقصان سے متعلق ہے، اس لیے تم اپنی مجبوری کی وجہ سے میری فرما برداری کرو ایسا نہیں، بلکہ اپنی خوشی سے میری فرما برداری کرو تاکہ تم خوش رہو، مصیبت سے بچ جاؤ. وہ جو اوپر کا مضمون ہے کہ جب گھر جاتے ہیں تب مجھے پکارتے ہیں، میں پھر نجات دے دیتا ہوں پھر سرکشی کرنے لگتے ہیں، تو سمجھتے یہ ہیں کہ میرے لیے کر رہے تھے شاید، یعنی میری ضرورت کی وجہ سے میں نے پھانس دیا، میں نے گھیر لیا، تو بھائی اب چارہ نہیں ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کی عبادت کرو، لہذا اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. اور جب اللہ نے حالات پھر کھول دیے، آدمی صحیح ہو گیا تو سرکشی کرنے لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کس کی ضرورت سے کر رہا تھا وہ، تو اللہ تعالیٰ کی مجبوری سے گیا ایک بندہ کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری مجبوری سے نہ کرو، اس بات کو سمجھو کہ تمہاری فرما برداری تمہیں نفع پہنچاتی ہے اور تمہاری نافرمانی تمہیں نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے لیے نہ کیوں نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کوئی کام، لیکن اللہ کے نفع و نقصان کے لیے نہیں ہے کوئی کام، اس کو سمجھا رہے ہیں. انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں تمہاری سرکشی تمہارے اوپر وبال ہے، اور یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے، تم ہمارے پاس بہت جلدی چلے آؤ گے تو جو کچھ تم کرتے تھے ہم تمہیں پورا پورا خبر دے دیں گے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال بالکل بارش کی طرح سے ہے. جب بارش ہوتی ہے تو مختلف قسم کی چیزیں زمین سے اگ جاتی ہیں، لوگ کھانے کی چیزیں بھی برآمد ہوتی ہیں، جانوروں کے کھانے کی چیزیں بھی نکل جاتی ہیں، اور پھر زمین کے اندر ایک قسم کی رونق ہو جاتی ہے، بہجت ہو جاتی ہے، زخرف آ جاتا ہے اس میں، وزینت اور وہ مزین ہو جاتی ہے، اور سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ. اچانک ہمارا معاملہ آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے رات میں یا دن میں، اور سب کو بالکل چورا بنا کے چھوڑ دیتا ہے. فجعلناها حصیدا کعلم تغنی بالامس، گویا کہ کل تک کچھ رہا ہی نہیں تھا. ویسی کیفیت ہوتی ہے. تو دنیاوی زندگی کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے، بظاہر باغ و بہار ہے، مختلف قسم کے سامان ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے اچھے مکانات ہیں، آدمی کھا رہا پی رہا مزے میں ہے، سمجھ رہا ہے کہ سیٹ ہو گیا ہے بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تھپیڑا آتا ہے زندگی کا، انسان کو اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے، تو سب خس و خاشاک ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، سب گھاس پھوس کی طرح ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ یہی ہونا ہے، کسی کی زندگی یہاں پہ رہنے والی نہیں ہے ہمیشہ. تو جو مستقل زندگی نہیں ہے آدمی اس کی فکر نہ کرے، جو مستقل زندگی ہے اس کی فکر کرے، وہ آخرت کی زندگی ہے. زیادہ مضامین توحید کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے ہی ہیں. جیسے انسانوں کی ذات سے متعلق اللہ نے ایک بات سمجھائی کہ رزق کون دیتا ہے تم کو، یہ رزق کا نظام آسمان سے بھی ہوتا ہے زمین سے بھی. تمہارے کانوں کا کون مالک ہے، تمہارے آنکھوں کا کون مالک ہے، زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے، پوری کائنات کے اندر جو تدبیر ہو رہی ہے وہ کون کرتا ہے. یدبر الامر کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے قائم رہنے کے واسطے جو جو چیزیں ہو رہی ہیں، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، بادل برس رہے ہیں، موسم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، رات اور دن کا جو نظام ہے، یہ جو پورے تدبیر کائنات ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور ویسے اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے یہ سب، چونکہ کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے نا، جس چیز پہ کنٹرول نہیں ہے اس کو آسانی سے اللہ کی طرف لگا دیتا ہے بندہ، نہیں یہ تو اللہ میاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ سارا تدبیر امور میں کر رہا ہوں اور اسی طریقے پر مالک ہوں کانوں کا، انسانوں کی آنکھوں کا، ایسے رزق میں دیتا ہوں، تو پھر غیر سے ڈرنے کی کیا معنی ہے؟ افلا تتقون، تم مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، حق یہی ہے، اس حق کی تم پیروی کرو، باطل کے پیچھے نہ پڑو. ایک مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو برباد کر کے، ضائع کر کے، آخرت کے اعتبار سے خسارے میں لے کر جائیں گے، تو اگر وہاں زمین بھر کے دولت اس کے بدلے میں دینا چاہیں گے تو میں نہیں لینے والا ہوں، نہیں لوں گا اس دن. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، جتنا زمین میں ہے سارا فدیے میں دینے لگے صرف اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے قصور میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس کے جرمانے میں آپ مجھ سے پوری زمین کی دولت لے لیجئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ پھر بھی نہیں لیا جائے گا اسے. وہ اثر الندامت مرعب العذاب، اور جب عذاب سامنے آئے گا تو سوائے شرمندگی کی اور کوئی چیز اٹھانے والی نہیں، آدمی کو شرمندگی اٹھانی ہوگی اور عذاب کو بھگتنا ہوگا. پھر فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھ لینا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، وہ پورا اللہ کا ہے. یہ جگہ جگہ اس مضمون کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے، آدمی کے پاس میں بھی جو کچھ ہے، جو کچھ انسان ارن کرتا ہے، کماتا ہے، وہ بھی، وہ پورا جو ہے اس کا مالک حقیقی اللہ ہے. آدمی کی ذات بھی، اور آدمی کی دولت ہے اس کا مال بھی، اور جو کچھ بھی ہے. اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو وہ کمیونزم کی طرف ہے وہ، نہ تو وہ مالیاتی نظام جیسا اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص امریکہ میں چلتا ہے ویسا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس اسلامی نظام یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور بندوں کے پاس چیز امانت ہے. اب یہ امانت کے احکام جو ہیں وہ ہے کہ جو جتنا بندہ مستحق ہوا ہے اس امانت کو اپنی طرف منسوب کرنے کا، وہ اس کا حق بنتا ہے، لیکن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز، اس لیے اس میں حساب لیا جائے گا. آپ کی چیز ہے تو حساب نہیں لیا جائے گا، کسی اور کی چیز آپ کے پاس ہے حساب دینا پڑے گا آپ کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری جان میں حساب لیں گے، مال میں حساب لیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مال بھی اللہ کا ہوتا ہے اور جان بھی اللہ تعالیٰ کی. اسے فرمایا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، اور اس بات کو سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اکثر لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہے. اور ایک بات یہ فرمائی کہ مختلف انداز سے اے لوگوں تمہارے پاس میں نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کا علاج آ گیا تمہارے رب کی طرف سے. قرآن پاک کیا ہے؟ اصل سینوں میں جو بیماری ہوتی ہے، یعنی دل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، اندرون میں جو صفات کی رین کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے قرآن پاک ہے. اصل میں شرک کی بیماری سے، وہم کی بیماری سے، شک کی بیماری سے نجات ہو. اسی طریقے پر تما ہے، حرص ہے، ریاکاری ہے، اور بے صبری ہے، بے شکری ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی ایسی چیزیں جو گندی صفات میں سے، حقد ہے، حسد ہے وغیرہ، حب جاہ ہے، حب مال ہے، جتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کے علاج کے لیے قرآن پاک ہے. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی چیز اور تمہارے سینوں کے شفا کی چیز آ گئی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ ہدایت بھی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ رحمت بھی ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، اور یہ جو ہے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے اس فضل پر تم خوش ہو جاؤ. یعنی قرآن پاک کا ملنا، اور قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ملنا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا انعام ہے جو تمہیں ملا ہے، اور تم کو اس پر خوشی ہونی چاہیے. یعنی واقعتاً فیلنگ ہونی چاہیے کہ یہ احسان ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، ورنہ اگر آدمی کو نعمت کا شعور اور احساس نہ ہو تو پھر بندہ خوش بھی نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ پاک نے اپنے ایک خاص اعتبار سے بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، فی شانن کا لفظ ہے، وما تکون فی شانن، خلوت میں، جلوت میں، خوشی میں، غصے میں، تنہائی میں، لوگوں میں، جاب پہ، گھر میں، اندھیرے میں، اجالے میں، اپنی کھانے پینے کا کام کر رہے ہوں، عبادت کا کام کر رہے ہوں، تلاوت کا کام کر رہے ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، کہیں ہو، وما تکون فی شان، پھر اور تم کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے اور نہ اس کے علاوہ کوئی تم کوئی کام تم کرتے الا کنا علیکم شہدا مگر ہم موجود ہوتے ہیں. یہ ایک علم ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے, استحضار ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو یہ ضرور بندے کو دھیان میں رہے کہ اللہ پاک ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ موجود ہیں. کھاتے ہوئے بھی ہے, بیوی بچے کے بیوی کے ساتھ ہے آدمی جب بھی ہے, اندھیرے میں بھی ہے, اجالے میں بھی ہے, تنہائی میں بھی ہے, مال کما رہا ہے تو بھی ہے, مال خرچ کر رہا ہے تو بھی ہے, نوکری کر رہا تو بھی ہے, عبادت کر رہا تو بھی ہے, اور کوئی دوسرا کام کوئی مصروفیت ہے. ایک مسلمان کے پاس ہمیشہ یہ دھیان چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں اس کام کے وقت میں. اور اگر یہ دھیان آدمی کے پاس ہو تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا عمل صحیح ہو جاتا ہے, دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ختم ہو جاتی ہے. جب وہ موجود ہیں تو ان کی مخالفت میں کیسے کروں. پہلے زمانے میں صوفیہ اور بزرگان دین اس کی مشق کراتے تھے, باضابطہ اس علم کی مشق کراتے تھے کہ بھئی یہ ایک علم ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہوتی, اس کا دھیان باندھو, اس کا مراقبہ کیا کرو, اس کو سوچا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. چنانچہ یہاں پر اس مضمون کو اللہ نے بہت بیان فرمایا الا کنا علیکم شہودا استفیضون فیہ. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ما یعذب عن ربک من مثقال ذرہ, نہیں غائب ہے تمہارے پروردگار سے ذرے کے برابر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں, کوئی چھوٹی چیز نہیں, کوئی بڑی چیز نہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ چیز محفوظ ہے. اور جس آدمی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت حاصل ہوتی ہے. اسلام میں ولایت ایک بہت بڑا مقام ہے, ایک بہت بڑی چیز ہے. نبوت اس کا دروازہ بند ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کسی کے پاس آئے, اللہ کسی کو اپنا پیغمبر بنائے, یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو آپ کے بعد میں نبی ہونے کی بات کرے گا تو اس طرح کی بات کرتے ہی وہ کافر ہو جاتا ہے, اور جو اس کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. بلکہ علماء نے کہا کہ اس کی نبوت کی پاسبلٹی تسلیم کرے تو بھی کافر ہو جاتا ہے. یعنی یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کا وہ نبی ہے, اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اچھا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تو نبی ہے, تو اگر اس نے سنسیئرلی پوچھا ہے کہ دلیل کیا ہے تو یہ کافر ہو جاتا ہے. اس واسطے کہ اس کے نزدیک گویا امکان ہے اس بات کا کہ اگر یہ دلیل دے گا تو صحیح ہو سکتا ہے. اس وجہ سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے, کافر ہے, کذاب ہے, اور اس کو ماننے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں, اس میں یہ نزاکت ہے کہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں جو معاملات ہیں, ربط خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو ربط ہے, اس کی جتنی تفصیلات کسی بندے کے پاس ہوں گی اور وہ اس کی مشق کیا ہوا ہوگا تو اللہ سے اس کو ایک خاص تعلق ہو جائے گا اور اللہ کا وہ خاص محبوب ہوگا. چنانچہ پہلی جو آیت ہے اولیاء اللہ کے مضمون سے پہلے جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو تو ہم موجود ہوتے ہیں وہاں پر. اب یہی اگر کسی کو استحضار ایسا بن جائے جو واقعی استحضار کی شکل میں ہو کہ آدمی بھول نہ سکے اس چیز کو کہ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے, اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کے اعتبار سے اگر کسی کا جینا بولنا رہنا کام کرنا سب خوشی اور غم سب چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو ایک خاص نسبت اور خاص تعلق ہو جائے گا. اس کو ولایت کہتے ہیں. اہل اسلام کے پاس ولایت بہت خاص چیز ہے. وہ جو ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہو جاتا ہے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں یا صدیق ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں یا صالح ہوتے ہیں. تو یہ اولیاء ہی کی قسمیں ہیں. شہید ہونا بھی ولی کی قسم ہے, صدیق ہونا بھی ولی کی قسم ہے, صالح ہونا بھی ولی کی قسم ہے. اولیاء اللہ کی بے شمار قسمیں ہیں, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, اور ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہونے کی کوشش کر سکتا ہے, سعی کر سکتا ہے. ہر انسان کو کوشش کرنا ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کے بے شمار راستے بنائے ہوئے ہیں. علماء نے فرمایا کہ اللہ کی ولایت کے راستے اتنے ہی زیادہ ہیں جتنے انسانوں کی سانسیں ہیں. جو لوگ سانس لیتے ہیں, بریت کرتے ہیں, جتنی سانسیں ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کے راستے بنائے ہوئے ہیں. اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ولایت حاصل کرے. چنانچہ اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی, اور اس میں یہ مضمون ہے کہ سن لو اس بات کو کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں. ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وہ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, یہ ایک حتمی اور اٹل طے شدہ بات ہے اللہ پاک کی طرف سے. ذالک هو الفوز العظیم, اور جس کو یہ ولایت مل جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اسی وجہ سے آدمی کو جد و جہد میں کوشش میں رہنا چاہیے. اور اس کا مختصر سا آسان نسخہ بتایا گیا, وہ یہ کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, برابر تقوی پہ رہنا اور ایمان کے اندر کمال حاصل کرتے رہنا. بزرگوں نے فرمایا کہ اصل دین پر کامل طریقے پر عمل کرنے سے ہی ولایت مل جاتی ہے. اس کے واسطے آدمی اہل ولایت سے تعلق رکھے, بزرگوں سے تعلق رکھے, اللہ والوں سے تعلق رکھے, اور ان کے ذریعے سے جو نفس کی بیماریاں ہوتی ہیں, جو شیطان کی طرف سے مکاریاں ہوتی ہیں, ان سے اپنے کو بچانے کی تدبیریں کرتا رہے اور لگا ہوا رہے کام پہ جیسے اس سے ہو سکتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ جو کوئی آدمی لگا ہوا رہتا ہے مسلسل, تو ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت دے دیتے ہیں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے واقعتاً اپنے کو لگا لیا ہے اور اس کے بعد اس سے ہو نہیں سکا کچھ بھی, برابر نافرمانی میں لگا ہوا ہے, وہ چاہتا ہے لیکن ہوتا نہیں, نفس کرنے نہیں دیتا, شیطان اس کو کرنے نہیں دیتا, ایسی گاڑی چلتی رہتی ہے, تو علی الاقل اللہ پاک مرتے وقت اس کو ولایت دے کر مارتے ہیں. کیونکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جو بندہ کوشش میں لگ جاتا ہے اپنے دین کے لیے, خاص طور پر ان کے راستے میں, تو اس کو ضائع نہیں فرماتے. جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ مضمون ہے کہ ان کے لیے محنت کرنے والے کو کبھی ضائع نہیں کیا ہے. دنیا کی محنت کو ضائع نہیں کرتے وہ, تو اللہ کے لیے محنت کرنے والے کو تو بدرجہ اعلیٰ ضائع نہیں کرتے. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے جس کو قرآن پاک میں متعدد انداز سے سمجھایا اور بتایا گیا ہے. ساڑھے گیارہ ہو گئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے اعزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے. اے اللہ کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا, یسر کا, سہولت کا, آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم پر بھی رحم فرمائیے, اور بالخصوص ہمارے ان بھائیوں پر رحم فرمائیے جو پریشانیوں کے اندر ہیں, جو سیلاب کے ذریعے سے متاثر ہو چکے ہیں, اور جو حالات اور پریشانیوں اور مظالم کی وجہ سے متاثر ہیں. اے اللہ دشمنوں کے پنجے میں ہیں, دشمنوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں, دشمنوں کے نشانے پر ہیں. اے پروردگار ہم ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کی جانوں کی, مالوں کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. پوری دنیا کے مسلمانوں پر امن عام کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ پورے مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ ظالم کے پنجے کو پکڑ لیجئے. اے اللہ ظالموں کو آپ ایسا پکڑ لیجئے جیسے آپ نے قوم عاد و قوم سمود کو پکڑا ہے. اے کریم آقا کرم کا, رحم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ سیلاب زدگان کی خاص طور پر مدد فرمائیے. اے اللہ ان تک امداد کے پہنچنے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں پہنچا دیجئے. درمیان میں اللہ لٹیروں سے, چوروں سے حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا کرم کا, رحم کا معاملہ فرمائیے. مسلم ممالک پر خصوصیت سے رحم فرما دیجئے, ان کے اندر اسلامی شعور کو زندہ فرما دیجئے, ان کو اندر اسلام کی فہم نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان میں ہمدردی, مروت, غمخاری پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں پر بھی خاص طور پر رحم فرما دیجئے, صحیح علم کو عام فرما دیجئے, صحیح مسلم کو زندہ فرما دیجئے, صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, دین کی محنت کو عام فرما دیجئے. یا اللہ برادران ملک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان کو بھی اسلام سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ جن کی قسمت میں توبہ اور اسلام نہیں ہے, یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیجئے. یا اللہ حق کی جڑوں کو جما دیجئے. اے اللہ باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجئے, باطل کے اڈوں کو برخاست فرما دیجئے. اے مولا کریم آپ علیم بذات الصدور ہیں, آپ علام الغیوب ہیں, آپ اے اللہ ہر بات کو جانتے ہیں. مولا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, ان تمام شعوروں سے ہماری اور پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جن کے سروں کو مسلمان جانتے بھی نہیں ہیں, ان کے پیچھے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اللہ آپ ہی ان کو دیکھنے والے ہیں. اور آپ ہی کفایت فرما سکتے ہیں. اے کریم آقا کرم فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے, جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, چین اور سکون اطمینان عطا فرما دیجئے, جو قانونی رکاوٹوں پیچیدگیوں میں ہیں اللہ ان کی رکاوٹوں اور پیچیدگیوں کو دور فرما دیجئے, جو شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی شادیوں کے مسئلے کو حل فرما دیجئے, جو اولادوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے اولادوں کے مسئلے کو حل فرما دیجئے. اے اللہ قرآن اور حدیث کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجئے, قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجئے, اس کا شوق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن اور حدیث کی خدمت جہاں جہاں ہو رہی ہے اللہ اس میں ہمارا حصہ بھرپور فرما دیجئے, اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ.